کہ کوئی ساتھی جو ہے وہ کیمرے وغیرہ بالکل نہ چلائیں, ویڈیو بالکل نہ بنائیں, پوری توجہ کے ساتھ جو بھی بات ہے اس کو اپنے دل میں رکھا ہے.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد, فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى, ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لقد قال الله سبحانه وتعالى, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, من همزه ونفخه ونفثه, بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا, الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا ينهون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد, فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قابل احترام سامعين حضرات, دين حق ایک مزاج ہے اور ایک پیمانہ ہے جس پر اسے قائم رکھتے ہوئے اس دین کو اختیار کرنا پڑے گا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ دین اللہ تعالیٰ کا نازل کرتا ہے, دو صورتوں میں یہ دین نازل ہوا, ایک وحی چلی جو کہ قرآن پاک ہے, اور دوسری وحی خفی جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. اللہ تعالیٰ نے آپ پر قرآن اور حدیث دو چیزیں اتاری اور آپ کو علم دیا اس چیز کا جس کا علم آپ کے پاس نہیں تھی، جو آپ بالکل نہیں جانتے تھے، اللہ رب العزت نے وہ علم آپ کو دیا اس وحی کے ذریعے، قرآن و حدیث کے ذریعے. دوسری بات یہ ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ کی وحی ہے قرآن و حدیث، یہ اس امت کا امتیاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے قیامت تک قائم رکھنا ہے، کسی تبدیلی کے بغیر، کسی تحریف کے بغیر، کسی کمی بیشی کے بغیر. کیونکہ اللہ رب العزت اس دین کی حفاظت کرنے والا ہے، اور جس کا محافظ اللہ تعالیٰ ہو اس میں دنیا کی کوئی طاقت بگاڑ پیدا نہیں کر سکتی. فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، اس نصیحت کو یعنی کتاب و سنت کو ہم نے اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. لن یضال فیکم لن یفترق، یہ دو چیزیں تم میں ہمیشہ موجود رہیں گی اور یہ دو چیزیں کبھی جدا نہیں ہوں گی، قرآن و حدیث ساتھ ساتھ ہوں گے. اور وہ لوگ یقیناً حق پر ہیں جو ان دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ رکھتے ہیں اور ان میں تفریق اور جدائی پیدا نہیں کرتے اور ساتھ ساتھ لے کر چلتے ہیں. تو یہ دین اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ ہے اور اللہ تعالیٰ ہی اس دین کا محافظ ہے، اور اس دین کے دو مصادر ہیں، ایک قرآن اور دوسرا حدیث، اور دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں. اللہ رب العزت کس بندے کا دین قبول کرے گا، یہ بڑا اہم نقطہ ہے. دین داری کا دعویٰ بہت لوگ کریں گے اور بہت لوگ کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، مگر دین حق میں قبولیت کا ایک معیار، ایک ضابطہ ہے. یہ نہیں کہ جو بھی دین کا نام لے، چاہے کتنے ہی جذبے کے ساتھ لے، تو اس کا دین قابل قبول ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے. اللہ پاک کا ارشاد ہے، اللہ دین الخالص، اللہ کے لیے دین خالص، یعنی دین اس شخص کا قابل قبول ہے جس نے اس دین کو خالص رکھا، ملاوٹ سے پاک رکھا. اور دین خالص کتاب و سنت کا نام، خالص کے لفظ کو آپ سے زیادہ کون سمجھ سکتا ہے؟ صبح شام آپ خالص دودھ کا کام کرتے ہیں، جو خالص کام کرتا ہے وہ بھی اس لفظ کو جانتا ہے، اور جو ملاوٹ کرتا ہے وہ بھی اس لفظ کو جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے دین خالص، اور یہ قبولیت کا وہ معیار ہے جو انتہائی ضروری ہے. اگر ہمارے دین میں ملاوٹ آ جائے کسی بھی چیز کی، تو وہ قابل قبول نہیں ہے. حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی نقطے کا پابند کیا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. ہمارا نبی دین کے بارے میں جب بھی گفتگو فرمائے گا تو کبھی اپنی خواہش سے نہیں بولے گا، بلکہ جو بھی بات وہ کریں گے وہ اللہ تعالیٰ کی وحی ہوگی. اس میں یہی نقطہ کار فرما ہے تاکہ یہ دین خالص رہے. حالانکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش بڑی پاکیزہ ہے، لیکن دین دین خالص. اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہشات کو بھی شامل نہیں کیا گیا. لَكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْحَاجًا، سب کے لیے شریعت، منہاج اور چلنے کا پروگرام ہم نے بنایا ہے، اس میں کسی کی شراکت اور کسی کا عمل دخل نہ قابل برداشت ہے نہ قابل قبول ہے. یہ دین حق کا بڑا اہم مزاج ہے، اس میں ملاوٹ قابل قبول نہیں. تو اسی شخص کا دین قابل قبول ہوگا، اسی شخص کا عقیدہ، عمل، منہج قابل قبول ہوگا جس کے دین کا، عقیدے کا، عمل کا، منہج کا، سیاست کا مصدر وحی الہی ہو، کتاب و سنت ہو اور قرآن و حدیث. اگر اس میں ملاوٹ آ گئی تو وہ قطع قابل قبول نہ ہو. یہ بڑا ضروری قاعدہ ہے. صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے، ایک عربی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، دین سیکھنے کے لیے اس تک نبی علیہ السلام کی آمد کی خبر پہنچ چکی تھی، اب وہ تأکد کے لیے آئے یہ نبی برحق ہے یا نہیں خود معلوم کرنے کے لیے. اس کا نام ہے ضمام بن ثعلبہ، اور اس نے آ کر کچھ سخت رویہ اختیار کیا، نبی علیہ السلام سے سوال کیے لیکن ایک سخت رویے کے ساتھ. مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات پوچھی وہ قسم دے کر پوچھی، اللہ ارسلک، اللہ کی قسم کھا کر کہو کہ کیا تمہیں واقعی اللہ نے بھیجا، کیا تم واقعی اللہ کے رسول ہو، قسم کھا کر بتا. آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول، قسم کھا کر بتاؤ کہ اللہ رب العزت نے آپ پر پانچ نمازیں فرض کی ہیں. فرمایا کہ جی ہاں. اور شروع میں اس نے کہا تھا کہ انی سائلک فمشدد علیک، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ باتیں پوچھوں گا اور سختی کروں گا، مجھے ٹھیک ٹھیک بتانا. فرمایا کہ پوچھو. وہ پوچھتا گیا، آپ بتا دے گئے، اس کے دل میں یقین کر لیا کہ یہ جو کچھ ہے سچ ہے، حق کا. اور واقعتا جو نبی علیہ السلام کا چہرہ اندر دیکھ لیتا ہے، اس کے دل میں اگر یہودیوں جیسا تعصب نہ ہوتا تو وہ قبول کیے بغیر نہ رہتا. ضمام نے بھی قبول کر لیا اور کہا کہ میں اب یہ ساری باتیں اپنی قوم کو جا کر بتاؤں گا. چلتے چلتے یہ بات کہی کہ والذی بعثک بالحق لا ازید علی ھذا شیئا ولا انقص منه شیئا، اس ذات کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس نے سچا دین دے کر آپ کو بھیجا، جو کچھ آپ نے فرما دیا اس پر نہ تو ایک ذرے کا اضافہ کروں گا اور نہ ایک ذرے کی کمی کروں گا. شیئن یہ تقلیل کے لیے، کچھ بھی اس میں تنقید برائے تقلیل کے کچھ بھی اضافہ یا کمی نہیں کروں گا، ایک نقطہ یا ایک شوشہ بڑھا دوں یا کم کر دوں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا. جو کچھ آپ نے فرما دیا اور جو کچھ آپ فرماتے رہیں گے، جو آپ کے آرڈر، جو آپ کے اوامر مجھ تک پہنچتے رہیں گے، انہیں من بعد قبول کرتا جاؤں گا کسی کمی بیشی کے بغیر. یہ بات اس نے کہا اور یہ بات کہہ کر وہ وہاں سے روانہ ہو گیا. نبی علیہ السلام نے کیا ارشاد کیا، من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنہ فلینظر الى ھذا، اگر کسی کو شوق ہو جنتی انسان دیکھنے کا جو اس زمین کی پشت پر چل پھر رہا ہو
جنتی ہو. تو وہ اس دیہاتی کو دیکھ لیں, وہ جنتی. کیوں؟ اس نے ابھی کون سا عمل کیا؟ نمازوں کا سنا ہے, نماز پڑھی نہیں ہوئی. نبی علیہ السلام کی تعلیمات حاصل کی ہیں, عمل نہیں کیے, لیکن جنت کی بشارت مل گئی. کس بنیاد پر؟ یہ جو عظیم قاعدہ اس نے بیان کیا کہ جو کچھ آپ نے فرما دیا اس پر کوئی کمی بیشی نہیں کروں, بڑا عظیم قاعدہ ہے. یہ دین خالص ہے, اللہ تعالیٰ کو یہی قبول ہے کسی ملاوٹ کے بغیر. تو اس شرعی مزاج کو سمجھنا پڑے گا اور اس پر قائم رہنا پڑے گا. ایک دین پر چلنے والا اس مزاج کا حامل ہو کہ کوئی عمل اس وقت تک نہیں کرنا جب تک وہ کتاب و سنت سے ثابت نہ ہو. یہ فہم اور یہ سوچ اس کے اندر ایک عقیدے کی طرح جاگزی ہو جائے, دل کے اندر گرا لگ جائے کہ اس وقت تک کوئی کام نہیں کرنا جب تک وہ کتاب و سنت سے ثابت نہ ہو. اور وہ کام کرنا بھی اول سے آخر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق. یہ بات ایک عقدہ, ایک گرہ کی طرح اس کے دل میں جاگزی ہو جائے اور اس پر پوری طرح قائم ہو جائے. اس شخص نے اپنے ایک دل سے عزم کر لیا کہ جو کچھ آپ نے فرما دیا اس پر کوئی کمی بیشی نہیں کروں. ایک عظیم قاعدہ اس نے گویا وضع کیا یا اس کا اقرار کیا, حالانکہ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی ملاقات ہے, لیکن کیا اس کی ثاقب روشن فکر کہ دین خالص ہی اللہ کے ہاں قابل ہوگا. آپ نے اس کو جنت کی بشارت دی. ایک حدیث میں آتا ہے کہ افلح ان صدق, یہ جو کچھ کہہ گیا کہ کوئی کمی بیشی نہیں کروں گا, اگر یہ سچ سچ ہے, اگر یہ سچا ہے تو یہ کامیاب ہے. یعنی یہ قاعدہ کامیابی کی ضمانت ہے, یہ قاعدہ کامیابی کی اساس ہے. ایک اہم بات اور بھی دین کے تعلق سے میں نے عرض کیا نا کہ دین کو اپنانے والے اور دین اپنانے کا دعویٰ کرنے والے بے شمار ہیں, لیکن ایک صحیح دین کسے نصیب ہوتا ہے, کسے حاصل ہوتا ہے؟ یہ سارا معاملہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کا, جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے دے ہر ایک انہیں. کیونکہ دین کی توفیق اللہ تعالیٰ کی محبت کی علامت ہے, اور اللہ رب العزت کی محبت اتنی قیمتی ایک دولت ہے جو کوئی ارزاں نہیں, جو لٹتی پھر رہی ہے, بڑا قیمتی اثاثہ ہے. یہ کسی کسی کو نصیب ہوتی ہے, کیونکہ پانی یا ہوا کی طرح کوئی سستا مال نہیں ہے جو ہر جگہ موجود ہو اور ہر ایک کو میسر. یہ بڑا قیمتی خزانہ ہے, ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا, اللہ تعالیٰ کی عطا سے ملتا ہے, اس کی دین سے ملتا ہے. نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ ان اللہ یعطی الدنیا لمن یحب ومن لا یحب ولا یعطی الدین الا من یحب. اللہ رب العزت دنیا دیتا ہے ہر ایک کو, خواہ اس سے محبت ہو یا نہ ہو, سب کو دیتا ہے. اس لیے کہ دنیا ایک بے قیمت چیز ہے, کوئی اس کا وزن نہیں, کوئی اس کی قیمت نہیں. لو کانت الدنیا تعجر ان اللہ جناح بعوضہ ما سقا کافر شربت مما, اگر پوری دنیا, دنیا کے خزانے, دنیا کی دولتیں, دنیا کی شربتیں, ان سب کی قیمت اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر رہتی, تو اللہ تعالی کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتا. بے قیمت چیز, بالکل بے قدری چیز, تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے, سب کو دیتا ہے, خواہ اس سے محبت ہو یا نہ. لیکن ولا یعطی الدین الا من یحب, دین صرف اسے دیتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ کو محبت ہوتی ہے. یہ بڑا اہم قاعدہ ہے, جس سے اللہ تعالیٰ کو محبت ہوتی ہے دین اسی کو دیتا ہے. تبھی تو ہم حیران ہو کر دیکھتے ہیں کہ یہ قرآن و حدیث ہمارے سامنے موجود ہے جو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ, دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے اور ہم ان کی قدر نہیں کرتے. یہ معاملہ بڑا عجیب, یہ پیغام کہاں سے آئے, آسمان سے, کس نے اتارے, اللہ رب العزت نے, کس کے ذریعے, روح الامین جبریل امین کے ذریعے, کس پر, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ باتیں کوئی معمولی ہیں, لیکن ایک بڑی تعداد اس کی قدر نہیں کرتی. اللہ تعالی کا پیغام اور کوئی اہمیت نہیں, اہمیت بہت ہے. اللہ تعالی جب کسی امر کی تنفیذ کا فیصلہ کرتے ہیں تو فرشتوں کو اس کی خبر ہو جاتی ہے, اور فرشتے اس تصور ہی سے بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں. اللہ رب العزت فیصلہ صادر فرمانے والا ہے, پتہ نہیں وہ فیصلہ کیا ہو, اس تصور سے بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں. پھر ان کو آہستہ آہستہ ہوش آتی, قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق, پوچھتے ہیں ایک دوسرے سے رب کائنات نے کیا فیصلہ کیا, اور حق حق کی وعدے آتے ہیں کہ اس کا جو فیصلہ ہے وہ حق ہے, وہ حق ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کی ہیبت آسمانوں پر. اب وہ فیصلہ جبریل امین کو دیا جاتا ہے, وہ وحی جبریل امین کو ادا کی جاتی ہے, اور چاروں طرف فرشتوں کی ایک جماعت جبریل امین کو گھیر لیتے ہیں. اب وہ آسمانوں سے نیچے اترتے ہیں ان فرشتوں کے جلو میں, آگے پیچھے دائیں بائیں, تاکہ راستے میں کوئی شیطان اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر وار نہ کر سکے, کوئی ضرب نہ لگا سکے. اور پھر جبریل امین جب وہ فیصلہ لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جاتے ہیں, اس وقت بھی فرشتے چاروں طرف سے گھیرے ہوتے ہیں حفاظت کے لیے. اللہ تعالیٰ اکیلا حفاظت کے لیے کافی ہے, مگر یہ پروردگار کے فیصلے کی ہیبت ہے کہ جبریل امین لے کر آ رہے ہیں, چاروں طرف فرشتوں کی جماعت ہے اس فیصلے کی حفاظت کے لیے, اور پھر وہ اہم فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جاتا ہے. اور دیا کیسے جاتا ہے, بڑی شدت کے ساتھ. یہ کوئی ڈاکیا خط دے کر نہیں جا رہا, یہ پیغام الہی, حکم الہی, اس کی اپنی ایک ہیبت, اپنا ایک مقام ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے, عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْبَرْدِ يَنزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ ثُمَّ يَخْصِمُ عَنْهُ وَإِنَّ جَبِينَهُ يَتَفَصَّدُ عَرَقًا. میں نے یہ جو نبوت کا دور ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی سال گزارا, اور میرا مشاہدہ یہ ہے کہ بعض اوقات وحی سردیوں میں اترتی, سردیوں میں, اور جبریل امین وحی دے کر جاتے تو نبی علیہ السلام کی پیشانی سے پسینہ یوں گرتا جیسے آپ جانور کو ذبح کریں اس کی رگ کھل جاتی ہے اور خون ایک فوارے کی طرح باہر آتا ہے, اس طرح پیغمبر علیہ السلام کی پیشانی سے پسینہ گرتا تھا. جبین, جبین یہ دو اطراف کی پیشانی, دائیں طرف اور بائیں طرف, سامنے جو پیشانی کا حصہ اس کو جبہہ بولتے ہیں, یہ جبہہ اور یہ جبین دائیں طرف سے بھی اور بائیں طرف سے بھی, یعنی پسینے کا پرنالہ بہ رہا ہوتا ہے حالانکہ شدید سردی ہوتی ہے. یہ فیصلے کی حیبت, اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فیصلے کو لوگوں کے سامنے بیان کیا. یہ 23 سالہ آپ کا دور اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو اور اس کی وحی کو بیان کرنے کا, یہ دور کوئی آسان نہیں تھا. آپ کو کیا کچھ نہیں کہا گیا, افترا علی اللہ الکذب ام بہ جنۃ, کفار نے کہا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے, نعوذ باللہ, اور اگر جھوٹ نہیں باندھا تو پھر یہ مجنوع ہے, پاگل ہے, نعوذ باللہ, کتنا بڑا الزام. نبی علیہ السلام کو مجنوع تھا کہا گیا, وہ زمام ازدی بڑا حکیم مانا جاتا ہے, مکہ آیا, اہل مکہ سے کہتے ہیں کہ مجھے تمہاری تکلیف کا احساس ہے, میں نے سنا ہے کہ تمہارے اندر ایک شخص پیدا ہو گیا جو باغی اباؤ اجداد کے دین کا منکر ہے اور اس کے اندر جنون ہے, پاگل پنی ہے, نعوذ باللہ, میں نے بڑے بڑے مریض ٹھیک کر دیے, ذرا مجھے ملواؤ, انہیں بھی ٹھیک کر دیتا ہوں, تمہاری اس مشکل کو حل کر دیتا ہوں. اہل مکہ نے کہا اس کے قریب نہ جانا ورنہ تم بھی اس کے جال میں پھنس جاؤ. کہا کہ اگر تمہیں یہ ڈر ہے تو میں اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لیتا ہوں تاکہ میرے کان بند ہو جائیں اور میں محمد کا پیغام نہ سن سکوں, صلی اللہ علیہ وسلم, روئی ٹھونس لی, روانہ ہو. رستے میں اپنے آپ کو کوستا ہے کہ میں کہ احمق ہوں, دانا بینا انسان ہوں, مجھے کیا ڈر ہے, یہ روئی میں نے کیوں ٹھونسی ہوئی ہے, وہ نکال کے پھینک نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنا ہے کہ تم مجنوع ہو, تمہارے اندر پاگل پنی ہے, آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں مجنوع نہیں ہوں, کیونکہ مریض, اس قسم کے مریض انکار کرتے مجھے کچھ نہیں, آپ نے یہ نہیں کہا. فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں, لوگ کہتے ہیں, کہا ذرا بتاؤ تو صحیح تمہارا مرض کیا ہے, تمہارا جنون کیا ہے. فرمایا کہ میرا جنون یہ ہے کہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. یہ میرا جنون. اس نے یہ کلام پہلی بار سنا, ایک ایک لفظ ہیرے اور موتی کی طرح جڑا ہوا, اور ایک ایک لفظ میں ایک بڑا عظیم پیغام, ایک عظیم مشن. کہتا ہے کہ بھتیجے دوبارہ پڑھو, آپ نے دوبارہ پڑھا, کہا کہ پھر پڑھو, آپ نے پھر پڑھا, اور زمام ازدی جو اللہ کے پیغمبر کا علاج کرنے آیا تھا فوراً پکار اٹھا, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. اللہ کے پیغمبر سے میں گرویدا ہو گیا. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ پیغام کی ہیبت آپ دیکھیں, کس کی طرف سے یہ پیغام آ رہا ہے؟ اللہ تعالی کی طرف سے. لانے والا کون ہے؟ جبریل امین. لانے کی کیفیت کیا ہے؟ فرشتوں کے جمع غفیر نے گھیرا ہوا اور اس پیغام کو القاء کیا جا رہا ہے, ڈالا جا رہا ہے. کس پر؟ اللہ کے پیغمبر کے دل پر. اللہ کے پیغمبر کے دل پہ اس کو القاء کیا جا رہا ہے فرشتوں کی موجودگی میں. کوئی شیطان, کوئی ابلیس اس میں کوئی وار نہ کر سکے. اور اللہ کے پیغمبر نے وہ پیغام لے لیا, اب قوم کو سنا رہے ہیں. کسی نے شاعر کہا, کسی نے دیوانہ کہا, کسی نے ساحر کہا, کسی نے مجنوں کہا, کسی نے پتھر مارے, کسی نے راستے میں گڑے کھودے. یہ مکی زندگی کا خلاصہ ہے. حتیٰ کہ شیخ ابی طالب میں آپ کو ایک بائیکاٹ کا سامنا کرنا پڑا, 3 سال مسلسل سوشل بائیکاٹ. اس گھاٹی میں آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو بند کر دیا گیا, پورا مقاطع, پورا بائیکاٹ, 3 سال محصول رہے. حتیٰ کہ آخری حملہ یہ کہ آپ کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا, مدینہ چلے گئے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, مدینہ میں اپنا ملک مل گیا, اقتدار قائم ہو گیا, وہاں کے 10 سال تو بڑی عیش سے گزارے ہوں گے؟ نہیں, مدینہ کے 10 سال مسلسل جہاد سے عبارت. مارکہ بدر, مارکہ احد, مارکہ خندق, اور جناب فتح مکہ کا سفر. کتنے سفر آپ نے کیے, چھوٹے بڑے آپ کے غزوے 27 کے قریب. اس 10 سال کے غزوے 27 مار کے لڑے آپ نے, اور 80 کے قریب سرایا وہ لشکر جو آپ نے ترتیب دے کر بھیجے صرف 10 سال کے عرصے. تو مدینہ کی زندگی کوئی سہل نہیں. اگر مکہ کے 13 سال جہادی دعوتی ایوانوں میں گزرے تو مدینہ کے 10 سال جہادی میدانوں میں گزرے. یہ 23 سال مستقل تکلیف سے عبارت ہے. تکلیف کس راستے میں؟ اس پیغام کو پہنچانے کے راستے, اس پیغام کو عام کرنے کے راستے میں, وحی الہی کو بیان کرنے کے راستے میں. یہ اس پیغام کی حیبت ہے, یہ اس پیغام کی عظمت ہے. پھر تعجب نہیں ہوتا ان لوگوں پر جن کے سامنے یہ پیغام موجود ہے اور وہ قبول نہیں کرتے. ان کے سامنے قرآن و حدیث موجود ہے مگر کہتے ہیں کہ ہم اپنی برادری کی بات نہیں چھوڑ سکتے. جن کے سامنے کتاب و سنت موجود ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے امام کے قول کو نہیں چھوڑ سکتے. جن کے سامنے اللہ کی وحی موجود ہے اور وہ کہتے ہیں ہم اپنے پیر و مرشد کی تعلیم کو نہیں چھوڑ سکتے. جن کے سامنے وحی الہی موجود ہے اور وہ کہتے ہیں نہیں, اپنے بزرگوں کی باتیں ہم نہیں چھوڑ سکتے. ماننا پڑے گا کہ دین کی ہدایت اللہ تعالی کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں. یہ ماننا پڑے گا کہ ہر وہ شخص جو دین کا نام لے وہ دیندار نہیں ہے. دیندار وہی ہے جس کا پورا ارتکاز اللہ تعالی کی وحی پر ہو, ایک مکمل اور صحیح فہم کے ساتھ, اور اس کا دین پر چلنا بالکل خالص ہو کسی ملاوٹ کے بغیر. یہ تعجب ہے یا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام موجود ہے سامنے کے, یہ قرآن ہے, یہ حدیث ہے, یہ دونوں آسمان سے اترے ہیں, اللہ نے اتارے ہیں, پھر لوگ نہیں مانتے. کچھ سال قبل ایک خبر آئی, کسی نے ٹماٹر کاٹا, وہ اس کے بیجوں کی ترتیب ایسی تھی جیسے اللہ لکھا ہوا. اس ٹماٹر کی زیارت کے لیے تانتا بند گیا, لوگ سفر کر کے آ رہے ہیں وہ ٹماٹر دیکھ رہے ہیں, وہ چند دن بعد وہ سوکھ گیا اور معاملہ ختم ہو گیا. قرآن جو اللہ نے اتارا, جس میں ہزاروں بار اللہ کا نام موجود ہے, اللہ نے اتارا, اسے کوئی نہیں دیکھتا. مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام احادیث کی صورت میں اللہ کی طرف سے اترا, اسے کوئی نہیں دیکھتا. ٹماٹر دیکھنے دنیا آ رہی, نظرانے دے رہی, مال خرچ کر رہی, بیوقوف بن کر خوش ہو رہی. ارے تیرے گھر میں قرآن موجود ہے, حدیث موجود ہے جو آسمان سے اترا, اسے کیوں نہیں دیکھتا؟ مانا یہ توفیق اللہ کی طرف سے, یہ نہیں کہ جو دین کا نام لے وہ دیندار بن گیا, نہیں. جب تک اس کا دین خالص نہیں, جب تک دین کے تعلق سے اس کو سچا فہم حاصل نہیں, اس وقت تک دیندار نہیں. میں ایک مثال اور دیتا ہوں آپ کو, اس سے بھی واضح مثال. یہ تو قرآن و حدیث موجود ہیں, آیات بینات موجود ہیں, مگر لوگوں کو پرواہ نہیں. اس سے بھی واضح ایک مثال, ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ قیامت سے قبل دجال آئے گا, بڑا فتنہ ہے, یہ بہت بڑا فتنہ ہے. پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں فتنہ دجال سے پناہ طلب کیا کرتے تھے, بلکہ آپ کی تعلیم ہے کہ یہ دعا ضرور پڑھا کرو. حدیث میں امر کا صیغہ وارد, صحیح مسلم کی حدیث ہے, فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعٍ, کہ جب تم نماز پڑھو تو اللہ تعالی کی چار چیزوں سے پناہ طلب کرو. امر کا صیغہ, اور کیا کہو؟ اللهم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب جہنم ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال. یہ چار چیزیں, یا اللہ قبر کے عذاب سے, جہنم کے عذاب سے, زندگی اور موت کے فتنے سے, اور دجال کے فتنے سے تیری پناہ چاہتے ہیں. لازمی پناہ طلب کر. بعض فقہا نے اس دعا کو نماز میں پڑھنا فرض قرار دیا, اور بعض فقہا کے نزدیک جو شخص یہ دعا پڑھنا بھول جائے اس پر سجدہ سہو. اچھی فقہ ہے, لیکن بہرحال تاکید تو ہے نا, فتنہ دجال سے پناہ طلب کیا گیا. دجال آئے گا, قرآن و حدیث تو آیات بینات ہیں, ان کو پڑھنا پڑے گا, سمجھنا پڑے گا. لیکن دجال کی دو علامتیں نبی علیہ السلام نے بیان کر دی, جن کو پڑھنے کی ضرورت نہیں, سمجھنے کی ضرورت نہیں, صرف مشاہدہ. وہ دو علامتیں, ان کا تعلق فہم سے نہیں, مشاہدے سے. ایک یہ کہ وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا, بھی کانا انسان سامنے ہو اس کے لیے کون سا آپ کو فہم چاہیے کہ یہ کانا ہے یا نہیں, کون سا اس کے کانا ہونے کی تحقیق آپ نے کرنی ہے. سامنے دکھائی دے رہے, اس کی ایک آنکھ کھڑی ہوئی, ایک آنکھ بند ہے, ایک چشم اس کی گل ہے, نظر آ رہا ہے. یہاں کون سے دلائل کی ضرورت ہے, کون سے براہین کی ضرورت ہے, مشاہدہ. دوسری نشانی کیا ہوگی؟ اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا, کافر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ پڑھنے کے لیے تعلیم کی ضرورت ہے, پڑھنے کا علم ہو تو پڑھے گا, لیکن جو کافر لکھا ہوگا اس کی پیشانی پر, یقرأه کل کاتب بغیر کاتب, اسے ہر شخص پڑھ سکے گا, پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ. یہ اللہ تعالیٰ کا احسان, یہ نشانی بھی مشاہدے سے تعلق رکھتی ہے. پیشانی پر کافر لکھا ہے اور ایک آنکھ سے کان. یہاں کون سی بینات چاہیے, کون سا تفکر چاہیے, کون سا تدبر چاہیے, کون سا براہین کا تبادلہ چاہیے؟ دونوں نشانیاں مشاہدے سے تعلق رکھتی ہیں. ایک نشانی اور بھی, اپنے آپ کو رب کہے گا, اس کی فتنے کی مرکزیت یہی ہے نا کہ اپنے آپ کو رب کہے گا, اپنی عبادت کی دعوت دے گا. اور یہ بات معلوم ہے کہ رب دنیا کی زندگی میں نظر نہیں آتے, نظر نہیں آتے, رب قیامت کے دن نظر آئے گا. اللہ تعالی اپنا دیدار کروائے گا. اہل جنت کو ایک خاص قوت بصارت دے کر جو قیامت کے دن. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ارینی انظر الیک, یا اللہ مجھے اپنا آپ دکھا دے, تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. فرمایا کہ لن ترانی, ہرگز نہیں دیکھ سکتا, ہرگز نہیں دیکھ سکتا. تو یہ کیسا رب ہے کہ سب کو نظر آ رہا ہے؟ بڑی موٹی نشانی, دلائل کی ضرورت نہیں, یہ سارے امور مشاہدے سے تعلق رکھتے. پھر یہ کتنی تعجب خیز حقیقت ہے کہ ان ظاہری علامتوں کے باوجود جب دجال آئے گا اس کے پیروکار زیادہ ہوگا, مخالفین کم ہوں پیروکار زیادہ ہوں. من یهده اللہ فلا مضل له, ہدایت دینا اللہ کے اختیار میں ہے. جس کو اللہ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا, جس کو وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. حالانکہ نشانی موجود ہے, ایک آنکھ سے کانا, ماتھے پر کافر لکھا ہوا ہے اور سب اس کو پڑھ رہے ہیں, دیکھ رہے کہ یہ کافر ہے. وہی علامتیں ہیں جو اللہ کے پیغمبر نے بیان کی, مگر اس کے باوجود اس کے پیروکار زیادہ ہوں گے, اس کی حمایتی زیادہ ہوں گے. اس سے بڑی علامت آپ کو کیا چاہیے؟ اللہ رب العزت کی توفیق کی باتیں ہیں, یہ توفیق ہر ایک کو میسر نہیں ہے. اتنی موٹی علامتوں کے باوجود دجال کے حلقے میں زیادہ لوگ ہوں گے اور اس کے پیروکاروں کی تعداد زیادہ ہوگی. اکثریت گمراہی کا شکار ہوگی اور بہت تھوڑے لوگ دجال کے شر سے اور اس کے فتنے سے محفوظ ہوں گے. اس معاملے میں اللہ تعالیٰ کا خوف کرنے کی ضرورت ہے. جب ہدایت کا معاملہ اتنا اہم, اتنا قیمتی کہ یہ توفیق اللہ کی طرف سے ہے, تو پھر اللہ سے ڈر جاؤ. اور اس کے ڈر کا تقاضا یہ ہے کہ جو حق کا تشخص ہے اور جو حق کے قواعد ہیں ان پر چلو, اس راستے کو اختیار کر لو اللہ کا خوف کرتے ہوئے, تاکہ اللہ رب العزت ہمیں ان قواعد پر چلنے کی وجہ سے حق کی ہدایت دے دے اور ہدایت کی استقامت دے دے. دونوں چیزیں ضروری ہیں, ہدایت بھی ملے اور ہدایت پر استقامت بھی ملے. پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا کثرت سے یہ دعا کیا کرتے تھے, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھ. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ایک دن پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ آپ یہ دعا کرتے کہ میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھ, آپ یہ دعا کرتے؟ فرمایا کہ عائشہ ہاں تم یہ بات نہیں جانتے کہ ان القلوب بین اصبعین من اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء, انسانوں کے دل اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے بیچ میں اللہ تعالیٰ ان دلوں کو جب چاہے پھیرتے, جس طرف چاہے پھیرتے. ہدایت کی استقامت یہ بڑی اہم چیز. شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ جو دن میں بار بار پڑھتے ہو, ہر نماز میں پڑھتے ہو, فرض میں, نوافل میں, دن میں رات میں کوئی نماز ہو سورہ فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی. اس میں یقین تھی دعا اہدنا الصراط المستقیم, جب یہ پڑھو تو دو معنی کا استحضار کرو, اپنے دل میں دو معنی لاؤ یہ دعا پڑھتے ہوئے کہ یا اللہ صراط مستقیم کی ہدایت دے دے, یہ پہلا معنی, اور دوسرا یہ کہ یا اللہ اس ہدایت پر استقامت دے دے. ہدایت پر استقامت دوام دے دے, مرتے دم تک ہدایت موجود رہے. یہ نہ ہو کبھی یہ دل پھر جائے. دل اس کو عربی میں قلب بولتے ہیں, اور قلب تقلب سے ہے, یہ پھرتا ہے پلٹے کھاتا ہے. ہمارا دل اس تعلق سے پلٹے نہ کھائے بلکہ حق پر قائم رہے پوری استقامت کے ساتھ. تو یہ بڑی قیمتی دولت ہے. اللہ تعالی سے توفیق کی استدعا کرو اور ان قواعد پر چلو جن قواعد پر چلنے سے حق نصیب ہوتے ہیں. اللہ کے پیارے پیغمبر کیا فرما گئے, وہی جو اللہ پاک نے آپ کو تعلیم دی حکم دیا, فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے اسے مضبوطی سے تھام. فاستمسک, مضبوطی سے تھام لو. مضبوطی سے تھامنے کا معنی قبول اور عمل کے ساتھ تھام, قبول اور عمل کے ساتھ تھام. یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ, اس کی تفسیر میں عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اے بعمل بما فیہ, کہ کتاب کو پکڑ لو قوت کے ساتھ, یعنی جو کچھ اس میں ہے اس پر شدت اور سختی سے عمل پیرا ہو. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے اسے تھام لو. انک علی صراط مستقیم, بلا شبہ صراط مستقیم یہی ہے. وانه لذکر لک ولقومک, یہ نصیحت آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے. وسوف تسالون, اور ان قریب تم سے اس بارے میں سوال کیا جائے گا, آپ سے بھی پوچھا جائے گا اور آپ کی قوم سے, امت سے, ایک ایک فرد سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اس وحی کو تھاما یا نہیں تھاما. یہ اللہ تعالیٰ کا امر ہے, اللہ تعالیٰ کا آرڈر ہے. اور یہی بات پیغمبر علیہ السلام بھی فرما گئے کہ ترکت فیکم ما ان اعتصمتم بہ فلن تضلوا ابدا, کتاب اللہ و سنتی, کہ تمہارے بیچ جو کچھ میں چھوڑے جا رہا ہوں اسے اگر تم تھامے رہو گے, پکڑے رہو گے, تو کبھی گمراہ نہ ہوگے. ایک کتاب اللہ ہے, دوسرا میری سنت. یہ قواعد راہ حق پر چلنے کا, کتاب و سنت کو تھام لو, یہی دین خالص ہے. کسی سے سوال پوچھو تو کتاب و سنت کی روشنی میں, کسی کو جواب دو تو کتاب و سنت کی روشنی میں, کسی مسئلے کو اپناؤ تو کتاب و سنت کی روشنی میں, اس پر عمل کرو تو کتاب و سنت کی روشنی میں. یہ وہ ذری قاعدہ ہے جو ہدایت کی اساس ہے اور ہدایت پر استقامت کی بنیاد ہے. ہدایت چاہیے, اس کے لیے کیا کرنا پڑے؟ جو ہدایت کا راستہ وہی آپ کو اختیار کرنا پڑے. اس راستے سے آپ ہٹ جائیں اور ہدایت کے متمنی بنے, یہ کیسے ممکن؟ ایک شخص کو اولاد کی خواہش ہے تو اس کو شادی کرنی پڑے, وہ شادی کا راستہ نہیں اپناتا, اس کے علاوہ وہ ہزاروں راستے اپناتا ہے, تو اس کا مقصد کبھی پورا نہ ہوگا. ہدایت چاہیے تو لا محالہ اسی راہ پر چلنا پڑے گا جو ہدایت کا راستہ ہے. ایک سچے اور صحیح فہم کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, من یرد اللہ بھی خیر یفقہ فی الدین, اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ بھلائی کا فیصلہ فرما لے اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے. یعنی دینداری صرف نام کی حد تک نہیں بلکہ دین کا فہم دیتا ہے, دین کی سمجھ دیتا ہے. ورنہ نام کی حد تک دین کا نام لینے والے بہت, دینداری کا دعویٰ کرنے والے بہت, کو ڈنمارک میں کوئی نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کر دے, ہم اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے دعوے کیا ہوتے ہیں کہ نبی کی حرمت پر جان بھی قربان ہے. ٹھیک ہے, یہ عقیدہ مبارک ہو. لیکن اگر کہا جائے جس نبی کی حرمت پر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہو, اس نبی کی سنت کو بھی اپنا لو, وہ نہیں. معنی دین کا فہم نہیں, دین کے فہم سے عاری, دین سے لگاؤ محض جذبات کی حد تک ہے جو حقیقت نہیں ہے, لیکن سچا فہم وہ موجود نہیں. نبی کی حرمت پر جان بھی قربان ہے اور ہونی چاہیے. جس نبی کی حرمت پر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو, اس نبی کی سنت کو اپنا لو, وہ نہیں اپنا. یہ کیسا فہم؟ نہیں, طلب حق کے لیے ان بنیادوں کو اختیار کرنا پڑے. جن بنیادوں پر چلے بغیر حق کی دولت نصیب نہیں ہو سکتی. اور یہ راستہ کو مشکل نہیں, بڑا آسان. چند ایک قواعد کا استحضار ضروری, کوئی مشکل راستہ نہیں. آپ لمبی باتیں چھوڑ دیں, اس شہادت پر تو سب قائم ہیں نا, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, دو گواہی. پہلی گواہی کیا؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. دوسری گواہی کیا؟ اور میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول. یا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود حق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول. یہ کلمہ سب جانتے ہیں, جسے پڑھے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا. یہ دو اقرار ہیں, دو گواہیاں ہیں جن کے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا. آپ سب کچھ چھوڑ دیں, ان دو گواہیوں پر صحیح معنی میں قائم ہو جائیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ کیا ہے, اشہد ان محمد رسول اللہ کیا ہے, یہ سارا دین سمٹ کر ان دو گواہیوں میں مرکوز ہو جائے گا. تو اس فہم میں حق کی طرف آؤ نا. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. یعنی معبود ہیں مگر لوگوں نے بنا رکھے. ان ہے الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤكم ما انزل الله بها من سلطان. معبود ہیں لوگوں نے بنا رکھے, یہ نام تم نے خود رکھے. یا جس گھر میں تم نے آنکھ کھولی اس گھر میں یہ نام موجود تھے, تم نے بھی اختیار کر لیا. فلاں دستگیر ہے, فلاں مشکل کشا ہے, فلاں حاجت روا ہے, فلاں داتا ہے, فلاں گنج بخش ہے. ان کی سند آسمان سے نہیں اتری, تم نے بنائے. یہ جس گھر میں تم نے آنکھ کھولی اس گھر میں یہ نام موجود تھے, تم نے اختیار کر لیا. ما انزل اللہ بها من سلطان, اللہ کی طرف سے ان میں سے کسی نام کی کوئی سند اور کوئی دلیل نہیں. شرک ہے ہی بے دلیل چیز, کوئی دلیل نہیں. تو یہ گواہی آپ دے رہے ہیں, یا تو کہو یہ گواہی ہم نہیں دیتے. اذا لم تستحی فاصنع ما شئت, پھر جو چاہو کرو. جب تم نے حیا کا لباس ہی اتار دیا اور تار تار کر دیا تو جو چاہو کرو. اگر یہ گواہی دیتے ہو تو تھوڑا سا عقل سے کام لے کر اس کا فہم حاصل کرو. آپ کیا گواہی دے رہے ہیں کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ تعالی. معبود ہیں, لوگوں نے بنا رکھے ہیں, موجود ہیں مگر سارے باطل ہیں. معبود حق, سچا معبود صرف اللہ رب العزت. اس کو اصطلاحی نام آپ دے دیں, توحید عبادت. توحید عبادت. اپنے دل میں گرہ باندھ لو, گرہ باندھ لو. اللہ کے سوا عبادت کسی کی نہیں کرنی. خلاص اس کو گرہ کی طرح ایک عقدہ دل میں اس کو باندھ لو, ٹھوس مضبوط گرہ, اور اس پر قائم ہو جائے. اکرمہ آپ نے اختیار کیا ہوا ہے, اسے اختیار کرنا آپ کی ضرورت ہے, مگر الفاظ کی حد تک نہیں, اس کا معنی سمجھنا ضروری ہے. یہ کائنات کی سب سے بڑی گواہی, اور کائنات کی سب سے بڑی گواہی بغیر علم کے ہو کیسے معتبر ہو سکتی ہے؟ ٹھوس طریقے سے قائم ہو جائے. اس کے بعد دوسری گواہی, باشہد ان محمد عبدہ رسول, یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اللہ کے بندے ہیں, لوگ آگے چل کر طرح طرح کی باتیں کریں گے, لیکن آپ اس عقیدے کو قائم رکھیں کہ آپ اللہ کے بندے ہیں. ایک وقت آئے گا لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش اللہ پر بٹھا دیں گے, ایک وقت آئے گا لوگ کہیں گے کہ حیران ہوں مصطفیٰ کو کیا لکھوں, خدا لکھوں یا خدا کا خدا لکھوں. ایک وقت آئے گا کہ لوگ کہیں گے کہ وہ آسمان والا احد ہے اور یہ احمد, احد کے تین حروف ہیں, احمد کے چار حروف ہیں, اس نے رمز یہ ہے کہ احد جو ہے وہ احمد کے اندر روپوش ہے. نہیں, واشہد ان محمد العبد, میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور وہ رسول ہو اور اس کا رسول ہے. رسول ہونے کا کیا معنی؟ رسول ہونے کا معنی یہ ہے کہ یہ وہ شخصیت ہے, واحد شخصیت جن پر اللہ کی وحی اترتا. وحی اترنے کا معنی کیا ہے؟ وحی اترنے کا معنی یہ ہے کہ ان پر وحی اترتی, ہم پر نہیں اترتی, لہذا ہم ان کی اطاعت کریں. یہ موٹی موٹی باتیں, کوئی مشکل چیزیں نہیں. یہ گواہی آپ دے رہے, یاد اس گواہی کا انکار کر دو, وہی جو بات ہے اس کی, اذا لم تستحی فضل ماشاء, جو چاہو کرو. پھر اگر اس گواہی کا انکار نہیں کرتے, اس پر قائم ہو, تو اللہ کے بندو ایک سچے اور مضبوط فہم کے ساتھ قائم ہو جائے. اشہد ان لا الہ الا اللہ, یہ قاعدہ ہے توحید عبادت کا. اشہد ان محمد عبد رسول, یہ قاعدہ ہے توحید طریق عبادت کا. عبادت کے لائق ایک ہی شخصیت, ایک ہی ذات, اللہ کی ذات, اور طریق عبادت ایک ہی شخصیت کا ہے جس کی میں گواہی دے رہا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پورا دین اس کے اندر آئے گا. شیخ الاسلام فرمایا کرتے تھے کہ دو سوال ان کے جواب تیار کر لو, پورا دین تمہارے پاس ہے. من تعبد, عبادت کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی. کیف تعبد, عبادت کیسے کرنی ہے؟ جیسے اللہ کے دین کرنے کی. پورا دین اشہد ان لا الہ الا اللہ, یہ توحید عبادت ہے. اشہد ان محمد عبد و رسول, توحید طریق عبادت. لا الہ الا اللہ توحید عبادت ہے, اور محمد رسول اللہ توحید طریق عبادت. کوئی اشکال ہے اس؟ من یرید اللہ بہ خیر یفقہ فی الدین, اللہ تعالی جس شخص کے ساتھ بھلائی کا فیصلہ فرما لے اسے دین کی سمجھ دیتے. یہ دین کی سمجھ, اس کا پھر تعلق دین کے ساتھ ایک جذباتی لگاؤ کی صورت میں نہیں ہوگا, لفاظی اور نعرے بازی, بلکہ ایک مکمل فہم کے ساتھ ہوگا, ایک مکمل گواہی کے ساتھ ہوگا, ایک مکمل معرفت اور علم کے ساتھ ہوگا. اور اس میں کوئی اشکال نہیں, راستہ واضح ہے, بات واضح ہے, لیکن بات وہی ہے جو ہم کر چکے کہ توفیق اللہ کی طرف سے. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء, اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حالانکہ ہدایت کو بیان کرنا آپ کا مشن ہے, لیکن اس مشن کے باوجود بھی آپ جس کو چاہیں, جس سے آپ کو محبت ہو, اسے بھی ہدایت نہیں دے سکتے. اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہے. اللہ اکبر، کتنی کوشش کی آپ نے، ابو طالب کو واعظ کیا، تبلیغ کی، دین پہنچایا، حالانکہ ساتھ ہے، گھر کے اندر ساتھ ہے، ساتھ ساتھ چلتے پھرتے مدد کر رہے، نصرت کر رہے، اتنا قرب، اتنا ساتھ ہے، کتنی کوشش کی. اور ایک شخص اور تھا ان دنوں میں جو کہیں سرزمین فارس میں بیٹھا ہوا، اس کے اندر طلب ہدایت کی تڑپ تھی، کہاں مدینہ اور کہاں فارس، اور گھرانے بھی ایسا آتش پرست، اور ڈیوٹی اس کی کیا تھی کہ بیٹا یہ آگ ہمارا رب ہے، اس کو بجھنے نہیں دینا، اس آگ کو جلانا، جلائے رکھنا اس کی ڈیوٹی تھی. اللہ تعالیٰ نے وہاں سے بیزار کیا، چھپ کر بھاگا، کہاں کہاں گیا، کہاں کہاں بکا، کہاں کہاں غلامی کی، حالانکہ نبی علیہ السلام سے دور ہے، نبی علیہ السلام کو علم بھی نہیں ہے. جو آپ کے قریب ہے، آپ کے ساتھ ہے، آپ محنت کر رہے ہیں، حق نصیب نہ ہوا. جو آپ سے دور ہے، جس کا آپ کو علم نہیں تھا لیکن وہ حق کا متلاشی تھا، توفیق کس کی؟ جو آپ کے قریب ہے وہ اللہ کا منظور نہیں ہے، اور جو آپ سے دور ہے وہ اللہ کا منظور ہے. سلمان فارسی کتنے فاصلے طے کر کے، کتنی رکاوٹیں عبور کر کے، بالآخر اللہ کے پیغمبر خدمت میں حاضر ہو گیا، اور دولت اسلام سے بالا مال ہو گیا، اتنا لگاؤ پیدا ہو گیا. اس سے پوچھا جاتا آپ کے باپ کا نام کیا ہے، فرماتے میرے باپ کا نام اسلام، اسلام ہی میرا اوڑھنا بچھا، اسلام ہی میرا اوڑھنا بچھا. تاریخ ان کے باپ کے نام کو نہیں جانتی، سب کچھ فراموش کر دیا، اپنا سب کچھ قربان کر دیا اللہ کے پیغمبر کے دین میں. جب بھی پوچھتے تمہیں کس چیز پر فخر ہے، کہا کہ اللہ کے پیغمبر کے ایک حدیث پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سلمان منا احد البیت، اے میرے گھر والے سن لو، سلمان فارسی ہم میں سے ہے. یہ اس کا مایا فخر، یہ توفیق اللہ کی طرف. اور پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چار افراد کا نام لے لے کر ان کے لیے لعنت اور عذاب کی بدعائیں کر، جنگ احد کے بعد چار افراد کا نام لے لے کہ یہ تباہی کے مستحق ہیں، لعنت کے مستحق ہیں. وہی اتر نہیں سب کے مطلب، یہ اختیار آپ کو کس نے دیا، یہ اختیار آپ کو کس نے دیا؟ اور وہ چاروں افراد مسلمان ہو گئے فتح مکہ کے موقع، بڑا قیمتی اثاثہ، مگر توفیق من جانب اللہ ہے. اور صحیح توفیق کا راستہ سچے فہم کے ساتھ، یہ دین تلفظ اور نطق کا نام نہیں، صرف زبان سے بس اقرار کرتے جاؤ، رٹتے جاؤ توتے کی طرح، نہیں، دین فہم کا نام، ایک سچے اور صحیح فہم کا نام. آخری بات یہی ہے کہ ہمارے عمل کا، عقیدے کا جو مصدر ہے وہ خالص اللہ کا دین، کتاب و سنت، اسے بولتے ہیں مصدر تلقی. علم حاصل کرنے کا خزانہ کیا ہے، مصدر کیا ہے، بنیاد کیا ہے؟ کتاب و سنت. دوسری چیز یہ کہ کتاب و سنت صرف نام اور جذبات کی حد تک نہیں، ان کے ساتھ لگاؤ صرف دم اور تعویذ کی صورت میں نہیں، بلکہ ایک فہم کے ساتھ، اور فہم بھی صحیح، فہم بھی صحیح، انتہائی ضروری. تو پہلا قاعدہ منہج مصدر تلقی، دوسرا قاعدہ منہج تلقی. منہج تلقی سے مراد یہ ہے کہ سچا فہم، صحیح فہم، سلف صالحین کے مطابق فہم، اور اس پر استقامت، تاکہ یہ دین دین خالص رہے. ملاوٹی دین قابل قبول نہیں ہے. نبی علیہ السلام کا دو ٹوک فرمان من عمل عملا ليس علی امرنا فهو رد. جو شخص کوئی ایسا عمل کرے جس عمل پر ہمارا ٹھپا نہ ہو، ہماری تصدیق اور تائید نہ ہو، وہ مردود ہے، وہ عمل کرنے والا بھی مردود ہے اور وہ عمل بھی مردود ہے. اللہ کے ہاں مقبول وہی ہے اللہ دین الخالص، جس کی جھولی میں دین خالص ہے، صحیح فہم کے ساتھ، صحیح گواہی کے ساتھ اور صحیح سچے عمل کے ساتھ. تو یہ وہ چند قواعد ہیں جو ہمارے دین کا مزاج ہے، ان قواعد کو ساتھ لے کر چلو اور اللہ تعالیٰ سے اختیار دین اور استقامت دین کی دعائیں کرتے رہو. دین دینا بھی اللہ کی توفیق سے ہے اور دین پر تادم حیات استقامت بھی اللہ کی توفیق سے ہے. اللہ پاک ہمیں یہ توفیق عطا فرما دے، سچے دین سے اللہ تعالیٰ ہمارے ظاہر و باطن کو منور فرما دے، اور اللہ رب العزت تادم حیات ہمیں اس دین پر قائم رکھے. زندگی گزرے تو دین کے زیر سایہ، اور موت آئے تو دین کے نام پر اور دین کی بنیاد پر توحید کے کلمے کے ساتھ اور پیغمبر اسلام کی سچی محبت اور سچی اطاعت کے ساتھ. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.